آگے دیکھیے ایام حج کی بات کی گئی. اگلا دن ہے 9 ذی الحج, اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں. عرفہ کیوں؟ کیونکہ اس دن لوگ عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں. اس کے مسائل دیکھیں گے. 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات روانہ ہونا چاہیے. رات آپ چونکہ پہلے سے آ چکے تھے منا میں, اب منا سے عرفات قریب ہے نسبتاً. اگر صبح اٹھ کے جانا ہو تو تھوڑا زیادہ ہیکٹک ہو سکتا ہے, تو گویا کہ عرفات کے قریب پہنچ چکے تھے تو صبح اٹھ کے چلیں گے. منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر یعنی اللہ اکبر, تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ, اور تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پکارنا مسنون ہے. مسنون یعنی اللہ کے نبی کی سنت ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال غدونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منن الى عرفات من الملبی ومن المکبر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا سے عرفات جانے کے لیے نکلے, ہم میں سے کوئی تلبیہ کہہ رہا تھا اور کوئی تکبیر. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی جس کو جو بھی سہولت, اور مسلسل تو ایک چیز کوئی نہیں کہہ سکتا نا. یہ نہیں مطلب کہ کچھ لوگ تھے وہ بس پورا وقت تلبیہ کہتے رہے, کچھ پورا وقت اللہ اکبر کہتے رہے. مراد یہ کہ کبھی کچھ کہہ لیا, کبھی کوئی کچھ کہہ لیا. منا سے سیدھا میدان عرفات پہنچنے کے بعد پہلے وادی نمرہ میں زوال آفتاب تک رکنا مسنون ہے. زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں پہلے امام کا خطبہ سننا, پھر ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھنا مسنون ہے. دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز ادا نہیں کرنی چاہیے. ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں داخل ہونا مسنون ہے. زوال آفتاب سے قبل وقوف عرفہ جائز نہیں. سب سے اہم دن ہے. آج بھی جب اس دن کا تصور آتا ہے تو وہ حج یاد آ جاتا ہے, کہ جو واقعی سب سے مشکل دن لگتا ہے. یہ اس حساب سے گرمی بھی حد سے زیادہ ہوتی ہے, چاروں طرف رش بھی بہت ہوتا ہے, اور ایسے میں جب لوگ اپنے آپ کو بہت ایک بھیڑ کی طرح رکھتے ہیں تو وہ بھی چیز انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھیے کہ اتنے لاکھوں کا مجموعہ ڈسپلن کی وجہ سے کتنے آرام سے سب کچھ کام کروا دیا جاتا ہے, ہو جاتا ہے, اس میں کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو ان ساری چیزوں کو ہم جمع کر کے حدیث میں دیکھیں گے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فی حدیث حجۃ الوداع قال فسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تشک قریش الا انہ واقف عند المشعر الحرام کما کانت قریش تصنع فی الجاہلیت فأجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتا عرفت فوجد القبۃ قد دربت له بنمرۃ فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادی فخطب الناس ثم اذن ثم اقام فصل الظهر ثم اقام فصل العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف حضرت جابر بن عبداللہ حجت الوداع کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ پھر رسول اکرم منا سے عرفات کی طرف چلے، قریش یقین رکھتے تھے کہ آپ مزدلفہ میں ہی قیام فرمائیں گے، جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، وہ پہلے جا کے وہاں محفل سجا لیتے تھے۔ بالکل اس کو پڑھتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شادی والے گھر میں لوگ دو تین دن پہلے ہی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور راتوں کو بیٹھ کے اور محفلیں سجتی ہیں نا، قریش کے لیے حج بالکل ایک رسم بن چکا تھا۔ کچھ کم آج ہمارا بھی حال نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں جا کے یہ مزدلفہ میں رکتے تھے، تو اللہ کے نبی وہاں نہیں رکے، آگے چلے گئے یہاں تک کہ عرفات میں پہنچ گئے، جہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا۔ آپ نے وہاں قیام فرمایا، جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ نے اپنی قصوہ یعنی اونٹنی تیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر وادی نمرہ کے بیچ میں تشریف لائے، آج کل مسجد نمرہ اسی جگہ پر ہے، وہاں آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، پھر اذان اور اقامت ہوئی اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، دوبارہ اقامت ہوئی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز نہیں پڑھی گئی۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفات میں کھڑے ہونے کی جگہ تشریف لائے، اسے مسلم نے روایت کیا، پھر وہاں آپ نے اپنا خطبہ دیا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے کس طرح وہاں کثر پڑی۔ اور کسی نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب حج سے واپس آتے ہیں تو اپنی ساری نمازیں دہراتے ہیں، اور بعض لوگ وہاں بھی، مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے حج کیا تو خیمے ہوتے ہیں نا جس میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک جس طریقے سے یہ نماز ہے وہ امام پڑھا رہے تھے مسجد نمرہ سے، اس کی ریکارڈنگ ساری آوازوں جو خیموں میں آتی ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی جماعت کرا رہے تھے اندر کہ ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، ہم چار لوگ پڑھیں گے، چار پڑھیں گے اکٹھی اور اپنی پڑھیں گے۔ تو بہرحال اگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آواز نہ پہنچے آپ تک، ہر خیمے میں آواز نہیں آتی، تو پھر جو بھی پڑھے گا اپنی جگہ بھی پڑھے گا تو قصر ہی پڑے گا۔ منا سے آ کر وادی نمرہ یا عرفہ میں زوال آفتاب تک رکنا اور زوال آفتاب کے بعد وادی عرفات میں داخل ہونا افضل ہے، لیکن ہجوم کے باعث اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آ گئے تھے، لیکن ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو جب بھی آ سکے تو ٹھیک ہے۔ حجت الوداع میں یوم عرفہ جمعہ کے روز تھا، لیکن آپ نے دو رکعتوں میں قرأت جہر سے نہیں کی، گویا کہ آپ نے نماز جمعہ ادا نہیں کی بلکہ ظہر کی نماز قصر کر کے ادا کی۔ یعنی ایون اگر جمعے کا بھی حج آ جائے تو بھی وہاں جمعہ کا خطبہ اور اس طرح سے جہری نماز نہیں ہوگی، بس دو رکعت قصر کی طرح کی ظہر ہوگی۔ اگر کسی شخص کو امام حج کے ساتھ کسی شرعی عذر کے باعث با جماعت نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو اپنے خیمے میں دونوں نمازیں ظہر اور عصر جمع اور قصر پڑھنی ادا کرنی چاہیے، افراد زیادہ ہوں تو با جماعت جمع اور قصر نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ یہی بات جو آپ کو بتا دی گئی۔ ابھی مقامی اور غیر مقامی صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھی۔ آپ کا مقامی حضرات کو نماز پوری کرنے کا حکم دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں، وقوف عرفہ فرض ہے، اگر یہ رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ دینے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، یعنی یہ لازم ہے۔ وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحج کے دن زوال سے لے کر 10 ذی الحج کی طلوع فجر تک ہے۔ یعنی آپ وقوف عرفہ کب کرنا ہے؟ زوال سے لے کر اگلے دن تک، لیکن سارا وقت کوئی ضروری نہیں کہ کھڑا رہے، زیادہ وقت اس کا وہی ہوتا ہے کہ جب بالکل سورج اوپر چلا جا چکا ہوتا ہے اور عصر یعنی مغرب کی نماز تک، کیونکہ اس کے بعد تو پھر کوچ کر کے واپس جانا ہوتا ہے نا مزدلفہ میں۔ ان عبد الرحمن ابن یعمر رضی اللہ عنہ قال، یا عمر رضی اللہ عنہ قال، شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحج عرفت فمن ادرک لیلۃ عرفت قبل طلوع الفجر من لیلتی جمع فقد تم حجہ۔ حضرت عبد الرحمن بن یعمر کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9 اور 10 الحج کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے اس کا حج ادا ہو گیا اسے نسائی نے روایت کیا اگر کسی شخص نے لاعلمی سے یا غلطی سے وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا تو اس کا حج نہیں ہوگا یہ بات جو ہے آگے آ رہی ہے جو شخص 10 ذی الحج کی طلوع فجر سے پہلے پہلے گھڑی بھر کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ جائے اس کا حج ادا ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وادی نمرہ میں بھی یعنی جہاں مسجد بنی ہوئی ہے ایک خاص جگہ ہے کہ جو عرفات کے میدان کی حد میں آتی ہے انہوں نے وہاں باؤنڈری وال لگا کے بڑا بڑا لکھا ہوا ہے یعنی آپ دیکھیے نا کہ یہ کیا سکھایا جا رہا ہے آپ سوچے فرق کیا پڑتا ہے زمین ساری ایک جیسی ہے آپ کو لکھا ہوا نہ پتہ چلے کہ یہ وادی نمرہ ہے وادی نمرہ اور یہ عرفات ہے تو پتہ نہیں چلتا تو کیا ہے ادھر نہیں کھڑے ہوئے تو ادھر کھڑے ہو گئے کیا سمجھ آتا ہے اسے کہ دین کیا ہے حد میں رہیں وہاں تو ہم سوچیں کہ وادی عرفات سے ہٹ کے نمرہ میں چلے گئے یا ایک قدم ایک ادھر ایون جو مسجد ہے جس میں خطبہ ہوتا ہے اس کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ باہر آتا ہے عرفات سے تو ادھر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ اس حصے میں نا یہ لوگوں اس وقت کی خاص طور پہ نماز کے لیے تو جو لوگ وہاں اتنی پابندی کریں یہاں آتے گئے کیا حرج ہے کیا فرق پڑتا ہے قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں چلے ہم یہی تو کر رہے ہیں نا کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے طریقے وضع کرنے کی چیز نہیں ہے ماننے کی چیز ہے جب وہاں اتنی پابندیاں ہیں تو پھر عملی زندگی میں بھی انسان کے اس کی کچھ جھلک تو ضرور ملنی چاہیے نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد جبل رحمت پرانا نام اس کا جبل الال تھا اس کے قریب وقوف کرنا کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا مستحب ہے لیکن میدان عرفات میں کسی بھی جگہ وقوف کرنا جائز ہے عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال جی نہرتو ہاہنا ومنن کلہا منہرن فانحروا فی رحالکم ووقفتو ہاہنا وعرفت کلہا موقف ووقفتو ہاہنا وجمع کلہا موقف حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں قربانی دی قربانی کی اور منا کا میدان سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے لہذا تم لوگ اپنی قیام گاہوں پر ہی قربانی کر لو اور میں نے یہاں جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے جبکہ پورا میدان عرفات کی جگہ ہے اسے مسلم نے روایت کیا وہی بات ہوگی جس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں میدان عرفات میں وقوف کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہونا مسنون ہے عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ فی حدیث حجۃ الوداع واستقبل القبلۃ فلم یزل واقفا حتی غربت الشمس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے اور غروب آفتاب تک وقوف فرمایا اسے مسلم نے روایت کیا اب دیکھیے کہ گرمی کی شدت عقل کیا کہتی ہے کہ چلو فجر سے پہلے جو فجر کے فوراً بعد کا وقت ہے اس میں وقوف کروا لیتے اللہ تعالیٰ فجر کے بعد کا وقت تو ویسے ہی بڑا خوبصورت اور ٹھنڈا وقت ہوتا ہے نہیں جب پیک ہوتی ہے نا ایسے لگتا ہے کہ دماغ بھی ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے اس وقت کا کھڑے ہو عقل کہتی ہے نہیں اچھا ایسا کرو جب سورج ڈھل جائے تو پھر عصر سے لے کے رات تک کھڑے رہو نہیں ہماری مرضی توڑی جاتی ہے اصل میں حج میں لے جا کے لیکن ہم پھر بھی نہیں چھوڑتے آ کے پھر ہم اپنی مرضیاں کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیے وقوف عرفہ میں کھڑا ہونا ہے ہم کہیں میں لیٹ جاؤں میں سجدے میں چلا جاؤں کیونکہ سجدے میں زیادہ قرب ہوتا ہے اللہ کا نہیں ادھر ملے گا جہاں کھڑا ہونا ہے وہاں کھڑا ہونا ہے جہاں بیٹھنا ہے وہاں بیٹھنا ہے میدان عرفات میں دوران وقوف ہاتھ اٹھانا مسنون ہے ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات فرفع یدیہ یدعو فمالت به ناقته فسقط ختامها فتناول الخطام بأحدي يديه وهو رافع يده الأخرى. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھا. آپ نے دعا مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے. اسی دوران آپ کی اونٹنی مڑی, اس کی نکیل ہاتھ سے گر گئی, تو آپ نے ایک ہاتھ سے اس کی نکیل تھام لی اور دوسرا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رکھا. اسے نسائی نے روایت کیا. دیکھیے کہ کیسے صحابہ کرام ایک ایک عمل آپ کا نوٹ کرتے تھے اور ادھر سے ادھر نہیں ہوتے تھے, بلکہ چھوٹی سی چھوٹی چیز, اور ایون اونٹنی کا مڑنا, اس کی نکیل ہاتھ سے نکلنا, یہ سب کچھ بھی بیان کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے پاس جو دین آیا ہے وہ بالکل صاف ستھرا اور ٹو دی پوائنٹ ہے, کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نوٹ کیا تھا, ہاتھ اٹھائے تھے کہ نہیں, دعا کیسے مانگ رہے تھے. سبحان اللہ. وقوف کے لیے جبل رحمت کے اوپر چڑھنا یا اس کی طرف منہ کرنا سنت سے ثابت نہیں. اور ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کی خواہش کہتی ہے کہ جبل نور بھی ہے, وہیں جبل رحمت ہے نا, اور اس کے ساتھ ہی غالباً جبل نور بھی ہے. اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ادھر ملے تھے. بہت لوگوں نے وہاں کہانیاں بھی لکھی ہوتی ہیں, کبھی آپ جا کے دیکھیں نا, تو جیسے رائٹنگ میں بھی لکھ کے آتے ہیں چیزیں. تو اوپر چڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے, خاص طور پہ وقوف کے لیے. وقوف کے لیے میدان عرفات میں آنا ضروری ہے. جس شخص نے غلطی سے لا علمی میں وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا, اس کا حج نہیں ہوگا. کیا کرے, دوبارہ حج کرے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت کلہا موقف ورتفع ان بطنی ارنتا بمزدلفۃ کلہا موقف ورتفع عن بطن محسر ومنا کلہا منہر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میدان عرفات سارے کا سارا موقف ہے, یعنی کھڑے ہونے کی جگہ, لیکن وادی اورنا جس کو نمرہ کہتے ہیں, اس سے بچتے رہو, یعنی اس میں وقوف نہ کرو. اور مزدلفہ سارے کا سارا موقف ہے, لیکن وادی مقصد سے بچتے رہو. اور منا سارے کا سارا قربان گاہ ہے, اسے تحاوی نے روایت کیا. وادی عرفات اور وادی نمرہ دونوں ایک دوسرے سے متصل یعنی ملے ہوئے ہیں. مسجد نمرہ کا ایک حصہ وادی عرفات میں ہے اور دوسرا وادی نمرہ میں. مسجد کے اندر بورڈ لگا کر اس کی نشاندہی کی گئی, لہٰذا مسجد نمرہ میں قیام سے قبل حدود عرفات کی تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ حج باطل نہ ہو. اب اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. میدان عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ, اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن ہے. میدان عرفات میں مانگی جانے والی بہترین دعا درجہ ذیل ہے. عن عمر ابن شعیب رضی اللہ عنہما عن ابیہ عن جدہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال خیر الدعاء دعاء یوم عرفت وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے, اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہے وہ یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، ہم کے لائق وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دعا کے علاوہ دوران وقوف آپ نے جو دعائیں مانگی ان کی تفصیل احادیث میں نہیں ملتی۔ دعا مانگنے کے آداب، دعا میں جائز اور ناجائز امور، قبولیت دعا کے الفاظ وغیرہ، اور منتخب قرآنی اور نبوی دعاؤں کے لیے ایک دعا کا انہوں نے نام لکھا ہے، کتاب الدعا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بھی اسی سیریز میں۔ تو آپ دیکھیے کہ مانگا کیا، آپ ذرا ان لفظوں پہ غور کریں، ہم کہاں گئے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ تو گھر سے ایک نیت لے کے جاتے ہیں کہ اس نیت کا حج کرنا ہے، یعنی اس سے یہ لینا ہے اور اس طرح کا کام کرنا ہے، اور مانگ کیا رہے ہیں، صرف اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ ہر جگہ زبان سے وہ بات بول کے کہنا ممکن نہیں ہوتا، اور اس سے کوئی انسان اپنی زیادہ بات نہیں کر لیتا۔ یہ دعا مانگ کے آپ دیکھیں کہ آپ نے اللہ کی قدرت کا اظہار کیا، اللہ کے ایک ہونے کا اظہار کیا، اور اسی کو غالباً چوتھا کلمہ کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ اب اس کو بھی کلمے کی طرح ہی پڑھتے رہیں، سوچیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر دل میں آپ کے تڑپ ہے تو آپ خود ہی کہیں گے کہ اللہ تو قادر ہے کہ اس کو دور کر دے، اس کام کو کر دے، یہ صحیح ہو جائے، یہ خراب ہو جائے۔ تو لہٰذا ایک انسان کو ہمیشہ دعا کی اصل روح کو سامنے رکھ کے پھر دعا مانگنی چاہیے۔ یوم عرفہ آگ سے برات کا دن ہے۔ برات کا مطلب کیا ہے؟ بیزاری، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن بہت سارے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یوتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفت وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے، اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوچئے ذرا کیسا لگ رہا ہوگا، فرشتوں اور اللہ کی باتوں میں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو پھر وہاں کون محروم رہے گا۔ میدان عرفات میں وقوف کے لیے غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ امیجن کرے ذرا، کتنے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں ایک وقت میں، ملینز ہوتے ہیں، 3 ملین مثال ہے۔ اب 3 ملین لوگوں نے صبح غسل کرنا ہے، تو بتائیں کہ وادی عرفات میں اتنا پانی، اور مسئلہ ہوتا ہے نا، نمبر ایک، اور دوسری بھی ایک وجہ کہ بندے کی پھر جو حالت ہوتی ہے نا، وہ کسی کی بات ہے کہ اللہ اپنے گھر بلا کے بندے کو یعنی بالکل ہی عاجز مسکین کر دیتا ہے، پسینے، گرمی۔ اصل میں یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جس میں ایک بندہ اپنے آپ کو مستر، بے چین۔ خود بھی دیکھیں نا کہ جب بندے کو بہت ہی زیادہ حالت اس کی ایسی ہو، سفر کی تھکن، پھر رات کا جگراتا، پھر کھڑے ہونا، پھر کھانا بھی ویسا، گھر بھی، تو وہ کیفیت تو واقعی پھر دل سے دعائیں نکلتی ہیں نا۔ اگر وہاں بھی ہم سوٹیڈ بوٹیڈ ٹیشن مشن بن کے بیٹھے ہوں تو پھر آپ سوچئے کہ کیا حال ہوگا۔ جی، یہاں کسی کی بات یاد آ گئی، ہمارے ساتھ حج پہ گئی تھی، پہلی دفعہ گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ شوق بہت ہوتا ہے ہر ایک کو، تو نئے نئے جوڑے سلا کے لے کے گئیں، ایک جوڑا وائٹ چکن کا بھی مجھے یاد ہے، کلک توا اے تو میں حج والے دن پانا تو جب حج والا دن تھا جی، سنائے اماں حج کہتی ابھی یہاں خراب کرنا پہن کے، اتنی مٹھی، اتنی گندگی، کوئی نہیں پہن کے آئی، میرا خیال ہے کہتی کہ یہاں میں نے پہن، وہاں تو اپنے جانا ہو تو اتنے دھلے ہوئے اور آسان، میں تو وہ کپڑے لے کے جاتی ہوں کہ جو بس پہن کے پتہ بھی نہ چلے، 3 یا 4 سوٹ لان کے ہوتے ہیں، پتلے پتلے، اور اس میں سے بھی مجھے یاد ہے کہ 2 ہی دھلتے ہیں، ایک پہنا ایک دھویا، وہی طے، اوپر پڑا وہی پہن لیا، شاید ہی کبھی تیسرا جوڑا رکھا ہو، اگر ساتھ ساتھ آپ دھوتے ہیں تو پھر، ہاں اگر اکٹھے کر کے دھوتے ہیں تو چل جاتے ہیں۔ تو اس دن تو بندے کو کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا ہوتا اتنا، یعنی بندہ اپنی جان سے بھی بیزار ہوتا ہے، تو لہٰذا اس دن غسل کرنا پھر سنت سے ثابت نہیں۔ میدان عرفات میں موجود حجاج کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے، البتہ غیر حجاج کے لیے، یعنی غیر حجاج کے لیے جائز ہے۔ عرفہ کا روزہ آپ کو پتہ نا کس کا اجر ہے، لیکن حج کے لیے گئے تو پھر نہیں رکھیں گے۔ ان عقبت ابن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفت و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اقل و شرب۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریق مسلمانوں کی عید کے دن اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، یعنی پھر ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عن ابی قتادۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفت احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ سنا لکھا جس پہ ٹھیک کر دیے، والسنۃ التی بعدہ وصیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ ابھی جب سنا لکھا ہوا ہے اس کو ہم چیک کر لیں گے، دونوں طرح پڑھ لیتے ہیں۔ سنۃ التی قبلہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعے گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا، اور یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے وہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرمائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ آنا چاہیے۔ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے اطمینان، سنجیدگی اور وقار کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فی حدیث حجۃ الوداع قال وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں، وقوف عرفہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کرایا اور آگے بڑھے۔ آپ نے اپنی اونٹنی یعنی قصوہ کی مہار اس قدر کھینچی ہوئی تھی کہ اونٹنی کا سر کجاوے کے مورک یعنی کجاوے کا وہ حصہ جس میں سوار اپنا پاؤں رکھ سکتا ہے اس سے لگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے، لوگوں سکون اور اطمینان سے چلو۔ راستے میں جب کوئی ریت کا ٹیلا آتا تو آپ اونٹنی کی مہار ذرا ڈھیلی کر دیتے اور وہ ٹیلے پر چڑھ جاتی، حتیٰ کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ غروب آفتاب سے قبل میدان عرفات چھوڑنے پر ایک جانور کی قربانی واجب ہے, اور وہ وقت بھی آپ دیکھیے کہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے جب سارے ہی نکل رہے ہوتے ہیں اور لائنوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ عرفات سے مزدلفہ کی روڈ, ہم تو پیدل گئے تھے, بسیں اتنی جڑی ہوئی تھیں ایک سے ایک دوسری کہ آخر بس سے نکل کے تو ہم پیدل چل رہے, اور ہم نے دیکھا کہ ہم بس سے جلدی پہنچ گئے کیونکہ وہ بسیں ایسے رینگ 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 رہی ہوتی ہیں. تو تقریباً 3-3.5 کلومیٹر میرا حال ہے بنتا ہے عرفات سے مزدلفہ. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت بندے کو ایک, جس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ دو راتیں ہو چکی ہوتی ہیں, پچھلی رات آپ مینا میں رہے, اب دوسری رات شروع ہو گئی, سارا دن سفر, پھر اگر خاص طور پہ لوگوں کے ساتھ بچے ہوتے ہیں یا فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں تو اس وقت انتہائی صبر کی ضرورت ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو اس وقت صبر کر لے پھر بعد میں بھی اس کو غصہ کم ہی آئے گا, تو اس میں انسان اپنا اجر جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتا ہے. منا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے, اور کتنا خوبصورت لگتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ صحراؤں میں اذانیں دی جا رہی ہیں نا, آوازیں آتی ہیں, اور وہ بہت دل فریب منظر بھی ہوتا ہے اور ایک اسپرچویلٹی بھی ہوتی ہے اس دن. باقی ایسے لگتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے.